الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
He who created death and life to test you as to which of you is best indeed, and he is the exalted in might, the forgiving.
محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق ہے بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی دوسری آیت میں نے آپ کی روبرو تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی پیدائش کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں انسان کی زندگی کے دو بڑے اہم حصے ہیں ایک زندگی جسے ہم حیات کہتے ہیں اور دوسرا اس کا انتہا بلکہ انتہا اس معنی میں کہ دنیاوی زندگی کی انتہا ورنہ اس کے بعد کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جس کا سلسلہ موت سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو جگہ اس مضمون کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا انسان کے لیے تاکہ ہم اس کو آزمائیں کہ ان میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے اور وہ اللہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہم نے بنائی ہیں یہ سب زیب و زینت کی ہیں انسانوں کے لیے لیکن یہ سب چیزیں ہم نے انسانوں کے لیے اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ ان زیب و زینت میں پھنس کر رہ جاتا ہے یا ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں احسن عمل کر کے آتا ہے تو دو جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے عمل کے تعلق سے لفظ احسن کا لفظ استعمال کیا کہ احسن عمل، ایک ہے احسن عمل اور ایک ہے کثرت عمل، یعنی زیادہ عمل اور اچھا عمل. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو وہاں بھی یہ لفظ کو استعمال کیا، لفظ احسن کو. وہ اس معنی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو سب سے بہتر ڈھانچہ بنایا. احسن کا لفظ یہاں بھی اللہ نے استعمال کیا، تقویم یعنی ڈھانچہ، یعنی شکل و صورت، رہنے سہنے کے اعتبار سے بہترین غذا، چلنے پھرنے اور اس کے بسنے کے اعتبار سے بہترین مکانات، پہننے کے لیے بہتر سے بہتر لباس، عقل و شعور کے اعتبار سے اسے بہترین عقل کامن سینس عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار چیزوں کو اس نے پیدا کیا، لیکن ہر مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق، سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. تو جس انسان کو احسن بنایا، سب سے بہتر بنایا، تو اس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید بھی لگائی تو بہتر عمل کی امید لگائی، احسن عمل. اسی لیے کہا گیا کہ تم میں سے کون بہتر عمل، احسن عمل لے کر آتا ہے. اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے کہ احسن عمل کسے کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہے تھے تو آپ جب اس آیت پر پہنچے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے رک جائے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی برضا ہونے کی کوشش کرے. عمل کے بہت سے درجات ہیں. احسن عمل میں یہ بھی ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ میں تم میں سے کون زیادہ عمل لے کر آتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ، یعنی کثرت عمل نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ احسن عمل تم میں سے کون بہتر عمل لے کر آتا ہے. اب بہتر عمل کیسا ہوتا ہے اس کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر سب سے پہلے پہاڑ کو بنایا، پتھر پہاڑ، تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ کیونکہ آج سختی میں ہم اور آپ سب سے زیادہ کس چیز کی مثال دیتے ہیں؟ پتھر کی مثال دے. انسانوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے اگر کسی کے دل میں رحم نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ کیا بھائی تمہارا دل پتھر ہو گیا، رحم نہیں. گویا سختی میں پتھر کی مثال کی جاتی ہے. تو اللہ فرشتوں نے کہا کہ کیا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے آپ کی مخلوق میں، آپ کی کائنات میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا، کیونکہ لوہا پتھر کو پھوڑ دیتا ہے. پھر فرشتوں نے یہی سوال کیا کیا لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتا ہے. پھر فرشتوں نے یہی سوال کیا کہ لوہے سے زیادہ کوئی سخت، آگ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، کتنا ہو دہکتا ہوا آگ ہو پانی اس کو بجھا دیتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے فرشتوں نے پھر یہی سوال کیا کہ پانی سے زیادہ کوئی طاقتور چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا. بغیر ہوا کے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا ہے. آج ہم اسی ہوا کی بدولت پمپ کر کے ہم پانی کو کتنے کتنے منزلوں تک لے جاتے ہیں اور کہاں کہاں تک اس کے اندر فورس پیدا کرتے ہیں. تو باہر کے پانی کو بھائی. پھر فرشتوں نے یہی سوال کیا کہ اس سے زیادہ کوئی سخت؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب آپ کہیں گے کہ اس میں احسن عمل کیا ہے؟ تو اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ یہ انسان میں کون بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ انسان میں وہ انسان سب سے بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نام اعمال کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. گویا ساری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور انسان، سب سے بہتر انسان، اور انسان میں بھی سب سے بہتر وہ کہ کوئی عمل ایک ہاتھ سے کرے تو اس کی ہی دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یہ سب سے بہتر احسن عمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند، احسن عمل. گویا مفسرین لکھتے ہیں کہ احسن عمل کے لیے سب سے بہتر چیز اخلاص، خلوص، للہیت، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنا. بس جیسا کہ میں نے وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی کہ اعمال کو کرنے میں سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی برضا، اور یہی چیز کا دوسرا لفظ اخلاص. کہ خود انسان جو عمل کرتا ہے اس کے دل میں بھی ذرہ برابر یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو جائے، یہ احسن عمل. اور اللہ کو کثرت عمل نہیں، احسن عمل کی ضرورت. لیکن ایک آدمی کثرت عمل احسن عمل کے ساتھ کرے تو وہ اور بھی سونے پر سہاگا. بہت سے لوگ سوچنے میں غلطی کر لیتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احسن عمل پسند کرتا ہے، لہذا ظہر کی عصر کی چار رکعت ہے، چلو دو رکعت ہی آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ حسن عمل نہیں. یہ غلط معنی مت لیجئے. یہ نہیں کہ اب تک آپ فرائض سنن نوافل کی پابندی کرتے تھے تو آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو حسن عمل پسند کرتا ہے، لہذا صرف فرائض کو ہی بڑی پابندی سے پڑھ لیں اور سنن و نوافل چھوڑتے نہیں، یہ بھی غلط بات. یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ احسن، جتنا بھی عمل کرے وہ احسن. پھر احسن میں ایک لفظ یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بھی عمل کیا جائے اس کے اوپر دوام ہو، یعنی ہمیشگی ہو، پابندی کے ساتھ ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے. ورنہ انسان کو پریشانی آئی تو رات دن سجدے میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، مسجد کا دروازہ اذان ہونے سے پہلے حاضر، اور کام پورا ہو گیا تو آدمی کو دیکھنا مشکل. نہیں، یہ دوام نہیں ہے، یہ ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہو. کم سے کم بھی عمل ہو لیکن ہمیشگی ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کے اوپر عمل ہو. فرائض کی پابندی ہے تو ہمیشہ ہے، سنن و نوافل کی پابندی ہو تو بھی ہمیشہ ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے وہ بھی ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ کے ایسے نیک بندے گزرے ہیں کہ جو سفروں میں بھی رہتے تھے تو جو ان کا معمول ذکر ہوتا تھا وہ نہیں چھوڑتے. ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ سفر میں نماز قصر کرو، نماز قصر کرتے، لیکن جو ذکر و اذکار ہیں اس کو نہیں چھوڑتے تھے. تو معلوم ہوا کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر پر ہو، ویسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. تو آپ ذرا غور کیجئے، روزانہ چلتے پھرتے دیکھیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، پرندے، چرندے، جانور، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن ان سبوں کا رہنا سہنا، ان کی غذا، ان کی زندگی، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان کی غذا، انسان کا رہن سہن، انسان کی زندگی کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی بہتر نہیں بنایا بلکہ اس کی ساری چیزوں کو بہتر بنایا، ناک، نقشہ، رہن سہن، لباس، سب کچھ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر. تو اگر انسان صرف اس کا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ بھی احسن عمل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف موت اور حیات دیا، گویا حیات عمل کا ذریعہ ہے، یہ زندگی عمل کرنے کی ہے. انسان کو اس زندگی میں اپنے عمل کا بدلہ تلاش نہیں کرنا چاہیے. کہا گیا ہے کہ وہ انسان سب سے زیادہ نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، جو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں مانگنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل و ایمان کے بدلے دیتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ان عملوں کا بدلہ دنیا میں نہیں مانگنا چاہتا، اس لیے کہ دنیا میں جو ملے گا آخرت کے مقابلے میں وہ بالکل حقیر ہے، بالکل حقیر۔ اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی تھوڑی سی بھی قدر ہوتی، یعنی مکھی کے پر کے برابر بھی، ایک مکھی کا پر کتنا ہوگا، اس کا پنکھ، کہتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں میرے نافرمان بندوں کو دنیا نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں جو اللہ دیں گے وہ دنیا سے بہتر ہو۔ تو انسان اپنے ہر چیز کا عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھو۔ احسن عمل میں یہ بھی بتلایا گیا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی نافرمانی سے پاک، اور اللہ کی نافرمانی میں سب سے پہلی چیز آئی ہے شرک، اس سے انسان بچے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو سارے نیکیوں کو ختم کر دیتا، اور اگر اپنی زندگی میں توبہ نہیں کیا تو سوائے جہنم کے کوئی جگہ نہیں۔ قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے اللہ کے ظالموں کو کوئی مدد کرنے کے لیے بھی قیامت کے دن بھی تیار نہیں ہو، کیونکہ اکثر جو حضرات شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا گمان، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ غلط خیال ہے تمہارا۔ تو احسن عمل یہ بھی ہے کہ وہ شرک سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں اس کی ہر جگہ مذمت فرمائی، اور اس کے بنسبت توحید، وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے اسماء، ان سب چیزوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے کسی بھی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر احسن عمل میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حکم اللہ کا ہو، طریقہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک انسان اپنے سوچ سے، اپنے خیال سے کتنا ہو بھی عمل کر لے، اگر کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز کی فضیلت کو سنا، نماز کی اہمیت کو سنا، اور دیکھا کہ قرآن میں نماز کا بار بار ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے کہ ارحنی یا بلال ابی الصلاۃ، اے بلال مجھے نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ تو ایک آدمی اتنی ساری فضیلتوں کو سننے کے بعد اب کہے کہ ظہر چار ہے، عصر چار ہے، عشاء بھی چار ہے، بیچ میں مغرب تین ہے، نماز پڑھنا ہے، چلو یہ بھی چار رکعت ہم پڑھیں۔ ارادہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، لیکن ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ پڑھو؟ نہیں، کہیں گے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک ہے، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو معلوم ہوا کہ احسن عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ حکم اللہ کا ہو، طریقہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نماز کے طریقوں میں بھی اگر کوئی آدمی، قبلہ اس کے لیے شرط ہے، دوسری چیزیں جو شرط ہیں یہ سب ضروری ہیں، اسی طریقے سے روزہ ہے، عبادات ہیں، یہ بھی احسن عمل۔ احسن عمل کا لفظ کہتے ہی بہت سے لوگ عام طور پہ جو سمجھتے ہیں وہ صرف عبادات لیتے ہیں، بات ایسی نہیں۔ بلکہ ہر وہ عمل جو ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ سب احسن ہے، حقوق بھی احسن عمل ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیکیوں کو کہیں بھی گننے کا حکم نہیں دیا ہے. ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم نیکیوں کو وزن کریں گے، تولیں گے نیکیوں کو، گویا نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سے اعمال کے تعلق سے یہ بتلایا گیا کہ یہ عمل بہت وزنی ہے. مثال کے طور پر اخلاق کے لیے آیا کہ میزان رحمت میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو اس میں سب سے زیادہ وزنی جو ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہوگا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھے گا اور ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھے گا، تو ساری کائنات آپ کے سامنے ہلکی ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، وزن کی جائیں گی. وہ حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا جو رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک کہیں گے کہ فرشتے لے جاؤ اس کو میری رحمت کی بدولت جنت میں ڈال دو. تو بندہ جب یہ سنے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رحمت کی بدولت لے جاؤ، تو بندے کے دل میں کھٹکے گا کہ میری نیکیاں کہاں گئیں. اور اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور، سینے میں جو بھی کھٹکے گا زبان سے باہر لانے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین جان لیتے. سوچ کے دیکھیے کہ ہمارا کیسے اللہ پر ایمان. دوسرے تو وہ ہیں کہ جب تک آپ ان کو پکاریں گے نہیں آپ کی آواز وہاں پہنچے گی نہیں جب تک وہ نہیں سنیں گے. ہمارا اور آپ کا ایمان ایسے اللہ پر ہے کہ صرف ارادہ دل میں ہو اللہ تعالیٰ سن لیتے. اللہ ایسے اللہ پر ہم سب کا ایمان، تو وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ارادے کو سن لیں گے، تو بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اے بندے تیرے دل میں یہ کھٹکا ہے نا، کہاں ہاں کھٹکا ہے، تو اب آ میں بتاتا ہوں تیرے آبا تیرے کوئی عمل ضائع نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، آ میں بتلاتا ہوں کہ تیرا عمل، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو حاضر کر دیں. کہے گا بندہ تیرا یہی عمل ہے نا، کہے گا اللہ میرا یہی عمل. اب اس کے بعد ایک آنکھ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے اور اس کی ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، تو ایک آنکھ کی نعمت کے سامنے پوری نعمتیں اس کی عبادتیں پھیکی پڑ جائیں گی. تو گویا کہ نیکیاں وزن کی جائیں گی، تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. پھر اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ انسان جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ برابر ہو جائیں گے تو وہ تو ایک آراف جگہ ہے وہاں رہے گا. کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملے گی، پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت میں آئے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکی صرف ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت مل چلے جائیں، صرف ایک نیکی کمی ہو. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر دوڑتا ہوا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسئلے اسی منظر کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں مفلس غریب محتاج کون ہے؟ تو ہم اور آپ کیا جواب دیں؟ ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جس کو کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، کپڑا نہ ہو، لباس نہ ہو. تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا کہ جس میں سے ہم میں سے جس کو کھانا کپڑا لباس نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں، اصل مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی ایک نیکی کے لیے چاروں طرف پھرتا رہے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، حالانکہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہوں گے لیکن اس دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ہے مفلس، ایک نیکی. تو معلوم ہوا کہ اس دن بھی نیکیاں تولی جائیں گے. تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہتر سے بہتر عمل کے لیے پیدا کیا، اور بہتر عمل وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی ہو، اللہ کے جن چیزوں جو حرام کردہ ہیں ان سے بچنے والی ہو، اور جو عبادات ہم کریں خواہ اللہ کی عبادت یا انسانوں کے حقوق کے تعلق سے، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یہ سارے حقوق جو ادا کریں گے وہ سارے طریقے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور یہ جو کچھ بھی ہو اخلاص کے ساتھ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی اہم دو بات کہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اکثر قرآن کریم میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ زبردست ہیں بخشنے والے بھی. کیا مطلب؟ کہ جو انسان اللہ کی رحمت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، لیکن جس نے اس کی رحمت کا غلط فائدہ اٹھایا تو اس کے لیے اللہ بہت زبردست ہے. اللہ کو عذاب دینا بھی معلوم، عذاب میں مبتلا کرنا بھی معلوم. جو انسان اللہ کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم بھی طاقت اور قوت والے ہیں، ہم بھی بڑے ہیں، تو اسے یہ یقین کرنا چاہیے کہ نہیں، اللہ بہت زبردست ہے. اس کی طاقت اور قوت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور قوت بھی ہیچ. رات دن ہم اور آپ اخبارات دیکھ رہے ہیں، حالات سن رہے ہیں دنیا کا، مزید آپ کو اشارے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو حالات ہیں وہ اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں. وہ دنیا کی قومیں جو اپنے آپ کو طاقت میں، قوت میں، کوالٹی میں دعویٰ کرنے والی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا آتا ہے تو پورا ملک یا پوری دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے. تو لہذا اللہ سے طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ بہت زبردست ہے، اس کی طاقت اور قوت کے سامنے کوئی نہیں. لہذا کبھی انسان گناہ مبتلا ہو کر یہ نہ سمجھے کہ نہیں اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے. تو آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے غفار کے بندے بننے کی کوشش کریں، اس کے غفاریت اور اس کی رحمانیت کے حقدار بننے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمائے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس طرح ہمیں بہتر شکل، صورت، جسم، غذا، مکانات، لباس عطا فرمائے ہیں، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہتر سے بہتر طریقے سے ہم شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. خاص اعلان ہے کہ کل، یعنی کل ہفتہ شام میں مغرب کے بعد فوراً نماز کے بعد انجمن کے کیمپس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی پہلو، معاف کر، دعوتی پہلو کیا ہے، کس قسم سے آپ دعوت کا پہلو اختیار کرتے تھے، دعوت کیا چیز ہے، یعنی دین کی دعوت، دوسری دعوتیں تو ہم اور آپ جانتے ہیں، دین کی دعوت، دعوتی پہلو پر ایک ممتاز عالم دین جو لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں وہ پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرما کر مستفید ہوں، فائدہ حاصل کریں، اور سیرت جو کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس سے بہتر نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کس کی زندگی ہو سکتی ہے، بلکہ ہم اور آپ آج جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں یا ساری انسانیت جو گمراہی میں ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی زندگی ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کا ایک ایک پل ہمارے پاس محفوظ ہے، بس فرق یہی ہے کہ ہم اس سیرت سے دور ہیں. تو آئیے سیرت کے اس جلسے میں، اس محفل میں شرکت فرما کر فائدہ حاصل کرنے کی آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جس جس بندے کی جو جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اے اللہ یہ سب بندے اپنی اپنی حاجتیں تیرے دربار میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بیمار بھی ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، کوئی روزی کے طلبگار ہیں انہیں کامل روزی عطا فرما، اے اللہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے وہ حاضر ہیں اللہ ان سب کے مقصدوں کو قبول فرما، اے اللہ ہر مسلمان کے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، عمل میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ کوئی اگر آپریشن والے اور دوسری بیماریوں مبتلا ہیں تو ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، دوائیں یہ سب چیزیں ذرائع ہیں، اصل شفاء مطلق تو آپ ہیں، اے اللہ ان سبوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہر مسلمان کی زندگی میں جائز امور، حلال چیزیں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل کو قبول فرما، اور جو کچھ ہم عمل کریں اللہ اس میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ زندگی جو نعمت ہے، اس زندگی کو نعمت بنانے کی توفیق عطا فرما، موت کی پریشانی، سختی اور اس کی تکلیف اور ان سب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں رکھ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب دنیا سے بلا تو ایمان کی حالت میں بلا، اور ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ اے اللہ، جب ہم تیرے دربار میں پہنچے تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإياكم بالآیات ذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک رؤوف رحیم، رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. اللهم صل على جميع الصحابة والخلفاء الراشدين، خصوصا على أفضل التصديق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.